بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أخيري مجلس میں اس کتاب میں سے جس کا نام ہے اللہ والوں کی مقبولیت کا راز جس میں مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے اللہ کے خاص برگزیدہ بندوں کی چند عالی خصوصیتیں جمع کی ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی تھی. ان خصوصیات میں سے ایک صفت جو بیان کی جا رہی تھی وہ ہے سخاوت. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سخاوت کے واقعات چل رہے تھے. آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خصوصیت جس کی مثال شاذ و نادر ہی ملتی ہے یہ تھی کہ آپ اپنے ہم عصر علماء اور مشائخ پر بے دریغ خرچ فرمایا کرتے تھے اور خود ان کی ضروریات کا خیال فرماتے تھے. آپ کا یہ معمول تھا کہ مشائخ کے نام پر سامان تجارت بغداد بیچتے اور وہاں سے ضرورت کا سامان منگواتے, اور اس تجارت میں جو نفع ہوتا وہ اکابر علماء اور مشائخ اور محدثین کے لیے سال بھر جمع کرتے رہتے. پھر اس رقم سے ان مشائخ اور محدثین کی ضروریات زندگی, کپڑے, غلہ وغیرہ خرید کر ان حضرات کے گھر پہنچاتے, اور پھر بھی اگر رقم بچ جاتی تو وہ نقد کی صورت میں ان کو پیش فرما دیتے اور یہ کہتے کہ ان سے آپ اپنی روزمرہ کی ضرورتیں پوری فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا شکر ادا نہ کرے, اس لیے کہ میں اپنے مال میں سے آپ کو کچھ نہیں دیتا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہی آپ ہی کا سامان کا نفع ہے. اللہ کی قسم یہ تو اللہ تعالیٰ نے بس میرے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے اور کچھ نہیں ہے. مسعر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا.
اس طرح جو ہے اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخی تھے, تو اصل بیان تو سخاوت کا چل رہا ہے کہ سخاوت جو ہے یہ ایک اعلیٰ وصف ہے جو انبیاء علیہم السلام اور صالحین اور نیک لوگوں میں ہمیشہ پایا گیا ہے. وہ خرچ کرتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق, اگر لاکھ ہے تو اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں, ہزار ہے تو اس کے مطابق, جیسی حالت ویسی ان کی سخاوت. لیکن وہ ہر حال میں سخاوت کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ اچھی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور سختی کی اور تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں. انفاق, لوگوں کے اوپر خرچ کرنا. تو جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے اور پھر ان کے جو ورثہ ہیں, ان کے صحابہ اور آگے پھر امت میں اولیاء, تو ان سب میں یہ سخاوت کی صفت تھی. یہ بات الگ ہے کہ دل میں تو سخاوت کا بہت جذبہ ہے لیکن ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو خرچ کیا کریں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ولی, اللہ کا برگزیدہ بندہ کسی بھی جگہ پر خرچ کرتا ہوا اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں, چاہت تو بہت ہے لیکن ہے ہی نہیں تو خرچ کیسے کریں. لیکن دل میں سخاوت ضرور ہوتی ہے, اور جب وسائل آ جاتے ہیں تو پھر خرچ بھی کرتے ہیں. تو یہ جود جو ہے, جود یہ دل کی ایک صفت ہے, اور اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہے پریکٹیکل سخاوت. تو پریکٹیکل سخاوت کے لیے تو پیسے چاہیے, مال چاہیے, لیکن اندر جو جود ہوتا ہے اس کے لیے مال نہیں چاہیے, اس کے لیے پیسے نہیں چاہیے. وہ تو ہے اندر سخاوت, دل یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر میں تقسیم کروں, لیکن ہے نہیں تو کرے گا کیسے. تو جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں سخاوت ضرور ہوتی ہے, جود کی صفت ضرور ہوتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے سخی تھے. اور دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, جو خرچ کرتے تھے اس میں بطور خاص اہل علم کو مقصود بنا کے خرچ کرتے تھے. کل میرے پاس ایک صاحب آئے تھے ملنے کے لیے انڈیا سے, ہمارے گجرات کے ضلع بھروچ کے رہنے والے تھے وہ, اور وہ ایسی جگہ سے آئے تھے, بھروچ میں کئی دارالعلوم ہیں بھروچ کے علاقے میں, تو ایسی جگہ سے ملنے کے لیے آئے تھے کہ جہاں پر ایک دارالعلوم ہے اور اس میں 40-45 مدرسین پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی برسبیل تذکرہ بات کی کہ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی دارالعلوم ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ چیز ستاتی رہتی تھی کہ جو لوگ اسکول میں پڑھاتے ہیں انہیں 40-50 ہزار روپیوں کی تنخواہ ملتی ہے, اور یہ مدرسے میں پڑھانے والے 4-5 ہزار روپیوں میں پڑھاتے ہیں. تو کیا دل میں مجھے تکلیف ہوتی تھی, لیکن میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں, میں مالدار نہیں کہ میں کچھ ان کو دوں, لیکن میرے دل میں یہ غم تھا, تکلیف تھی کہ جو لوگ اسکول میں پڑھاتے ہیں انہیں 40-50 ہزار روپیوں کی تنخواہ ملتی ہے, اور جو علم پڑھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا. تو پھر انہوں نے ایک صاحب کا ذکر کیا جنہیں میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, ان کی طبیعت میں سخاوت ہے. تو کہا میں نے ان سے بات کی کہ ہمارے یہاں ایک مدرسہ ہے اور 40-45 اساتذہ ہے, پر تنخواہ ان کی بہت کم ہے, تو ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو کہا کہ وہ تیار ہو گئے کہ اس میں میں تعاون کروں گا. اور کتنا تعاون انہوں نے کیا, سال میں 2 مرتبہ ہر ہر استاد کو انہوں نے 10-10 ہزار روپے دیے. کہتے ہر 6 مہینے کے بعد وہ ہمارے گاؤں میں جو دارالعلوم چل رہا ہے اس میں جو بھی استاد پڑھاتا ہے اسے 10-10 ہزار روپیے دیتے ہیں وہ, یعنی سال میں ایک استاد کو 20 ہزار روپیے. تو یہ تقریباً 8-10 لاکھ روپیے وہ خرچ کر رہے ہیں اساتذہ کے اوپر. تو ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس لائن سے سوچتے ہیں کہ مدارس میں پڑھانے والے لوگوں کی تنخواہیں بہت کم ہیں, تو ہمیں ان کی کچھ خدمت کرنی چاہیے, سال میں 1 مرتبہ, سال میں 2 مرتبہ, سال میں 3 مرتبہ. کتنے ہیں؟ بالکل 0. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اکابر جو اس زمانے میں خدمت علم اور خدمت دین میں لگے ہوئے تھے ان کا تعاون کرتے ہیں, اس لیے کہ جانتے تھے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ باہر جا کر کے کمائیں, تو ان پہ خرچ کرتے تھے, ان کے لیے سامان لا کر خریدتے تھے جس سے پورے سال ان کا گزارا ہو جائے. مزید اس پر یہ کہ کیش بھی دے دیتے تھے کہ بھئی یہ یعنی ان کے لیے الگ تجارت ہی کرتے تھے، تجارت میں سے ان کے لیے الگ، کہ اس کا جو بھی نفع ہوگا وہ علماء کے لیے. تو میں جو ہے آپ سب احباب کا مجھ سے چونکہ تعلق ہے، یہ باہر تو بات کہی بھی نہیں جا سکتی، لیکن آپ حضرات سے میں ضرور کہوں گا کہ آپ علماء کی خدمت کریں، اور علماء کی اس خدمت سے آپ کو اتنے بڑے مالدار طبقے کے لوگ نہیں ہیں میرے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو 10-10 ہزار اور 20-20 ہزار روپیے سالانہ کسی کو دے سکے، لیکن آپ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اہل علم کی خدمت کرتے رہیں، اس کی برکت سے آپ کے گھر میں علم آئے گا. اصل جو بات کر آپ کو فائدہ ہوگا، اس کا آپ کو نفع ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالی شانہ نے ان کے علم کو چار دانگے عالم میں پھیلایا. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ اہل علم کی قدر کرتی تھی، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، یعنی خود بہت بڑے عالم تھے، لیکن عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے اور اس طرح خرچ کرتے تھے. تو میں دوسری جگہوں پر بھی بیانوں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے بچوں کو جو مکتب میں تختی پڑھانے والا استاد ہے، جو قاعدہ پڑھانے والا استاد ہے، جو تعلیم الاسلام پڑھانے والا استاد ہے، وہ استاد جو بنیادی طور پر آپ کے بچوں کی دینی آبیاری کرتا ہے، بچپن میں کون ان کے دلوں میں سنت کا شوق پیدا کرتا ہے، بچپن میں کون ان کے دلوں میں عقائد کو پختہ کرتا ہے. آگے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ تو اس کے اوپر ماں باپ وغیرہ تو بس اسے صرف تھوڑا بہت پالش کر لیتے ہیں، بنیاد جو ہے کتنی محنت ہوتی ہے وہ ان مکتبوں میں جا کر کے آپ دیکھیے. یہ نرسری میں جاتے ہیں اور نرسری میں تو وہاں تو پر لطف ماحول رہتا ہے، نفس کو لذت ملتی ہے وہ وہاں ماحول ہوتا ہے، اسی لیے وہ بچے اگر گھر میں بابا بلاک شپ میں لگے رہتے ہیں رات دن، اس میں ان کو لطف آتا ہے. لیکن یہ جو ہے شیطان اور نفس پر جو چیزیں بھاری لگتی ہیں وہ بچوں کو سکھانا کتنا مشکل ہوتا ہے وہ مکتب میں آپ آ کر کے دیکھیے. جو اساتذہ آپ کے بچوں کو حفظ کراتے ہیں کتنی محنت اس کے پیچھے جاتی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم فیس دے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، نا آپ جو فیس دیتے ہیں اگر اچھا استاد ہے اور وہ محنت سے پڑھاتا ہے تو ہر ہفتے کے آپ کے بچے کے لیے 100-100 پاؤنڈ دے وہ بھی کم ہے، اتنی محنت جاتی ہے اس کے پیچھے. تو میں جو ہے کہتا ہوں کہ کئی سال گزر جاتے ہیں بلکہ زندگی گزر جاتی ہے. یہاں بھی اگر میں ابھی پوچھوں کہ بھائی آپ میں سے کس نے آپ کے بچوں کو پڑھانے والے کسی میاں جی کو، کسی حافظ جی کو، کسی مدرس کو کبھی کوئی تحفہ دیا؟ آپ کے بچے کو حافظ بنانے والے استاد کے بارے میں کبھی دل میں اتنی عظمت پیدا ہوئی کہ اس نے میرے بچے کو پورا از اول تا آخر حافظ قرآن بنایا ہے تو ایسی مقدس ذات تو میرے گھر میں آنی چاہیے کہ میرے بچے کو اتنا بڑا تحفہ دیا؟ تو ہے کوئی کہ جس نے یہ کہا ہو کہ آپ میرے گھر آئیے اور کھانا کھا کر جائیے یا چائے پی کر جائیے؟ یعنی میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں وہ مال کے عنوان سے نہیں کہہ رہا ہوں. مال کے آپ ایک دعوت کھلا دیں گے اس سے اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو کئی دعوتیں کھاتا ہوگا، اس کے رشتے دار کھلاتے ہوں گے، خود بھی کھاتا ہوگا. اس عنوان سے نہیں کہہ رہا ہوں. قدر، دل میں قدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور رہی بات یہ کہ بھائی نہیں ہم تو بہت قدر کرتے ہیں، باہر سے کوئی عالم آتا ہے تو اسے ہدیہ دیتے ہیں، تو یہ باہر سے آنے والے کو بھی دو، یہ منع نہیں کرتا، لیکن یہ باہر سے آنے والے ہی کیوں نظر آتے ہیں آپ کو؟ جو آپ پر محنت کر رہے ہیں وہ آپ کو کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ تو افسوس کی بات ہے. اصل میں اس میں تھوڑا شہرت کا پہلو ہوتا ہے. باہر سے جو آدمی آتا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے، لائم لائٹ میں ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی بزرگ آج اسلامک دعوی اکیڈمی میں آ رہے ہیں تو ہر ایک کا دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اس کے دائیں بائیں دیکھیں کہ ان بزرگ کے ساتھ تعلق ہے ان کا. اس میں ہمارے نفس کا یہ دخل ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہم بھی یہاں سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو چاروں طرف بہت لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں رہتے ہیں, اور ہم واپس آ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں پوچھیں گے بھائی یہاں کے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں, تو بالکل زیرو. تو یہاں بھی ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں کہ جب باہر سے کوئی آتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے خوب نظر آتے ہیں, باقی یہاں کسی بھی مجلس میں وہ نظر نہیں آتے, کسی نہ کسی مسجد میں نہ کسی مجلس میں, کچھ دین سے لینا دینا نہیں ہے, بس وہ وقتی. دین سے اگر ہمیں محبت ہوتی, دین سے ہمیں تعلق ہوتا, علم دین سے ہمیں تعلق ہوتا, تو ہر علم والے کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند ایک مرتبہ پہنچے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے طلبہ میں بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اساتذہ کی قدر نہیں ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی بہت قدر کرتا ہوں, تو حضرت نے فرمایا کہ شیخ الہند کی قدر تم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کے استاد ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مشہور بہت ہیں. تو ان کی قدر کرنے سے ان کے ساتھ یہ جو ٹچ میں رہتا ہے, جو کنیکشن رہتا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ذرا عزت بڑھتی ہے. تو یہ حضرت شیخ الہند کی شہرت کی وجہ سے ہے, استاد ہونے کی وجہ سے نہیں. اگر استاد ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو دوسرے بھی اساتذہ ہیں, ان کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی ہمارے یہاں کے جو مقامی علماء ہیں, جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں, جو بیانات کرتے ہیں, جن کے بیانوں کے ذریعے ہماری دین کی کشتی کسی طرح چلتی رہتی ہے, جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, جو ہمارے مردوں کو غسل دیتے ہیں, جو ہماری نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, جو ہمارے نکاح پڑھاتے ہیں, یہ جو ہماری روز مرہ کی جو خدمتیں کرتے ہیں, تو ان کی خدمت کرنی چاہیے, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہ نہیں کہ غریب ہے بیچارہ, نہیں, کوئی غریب نہیں ہے, کوئی محتاج نہیں ہے. ہم اپنا خود کو محتاج سمجھ کر کے یہ کام کریں کہ میں محتاج ہوں, میری آخرت کے لیے میں محتاج ہوں. چلو بھائی یہ دیکھیں, تو اس طرح کا معاملہ بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایسی خصوصیت کہ اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے اکابر علماء تھے ان کو کہتے تھے کہ بھئی خدمت میں پیش کرتے تھے ہدیہ, تو کرنا چاہیے ایسا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماوے. اور جو حضرات ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں, انہیں واقف کار سے مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ 100 پاؤنڈ ہے, یہ 200 پاؤنڈ ہے, یہ 300 پاؤنڈ ہے, میں اہل علم پر خرچ کرنا چاہتا ہوں, آپ میری کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کسی معتمد آدمی سے مشورہ کریں, اس سے اس کو کہیں گے آپ یہ خرچ کر دیجیے میری طرف سے جہاں آپ مناسب سمجھیں, لیکن یہ خالص علماء کے لیے ہے, اہل علم کے لیے. اللہ تعالی شانہ بھی مدد کرے. اس ملک میں بھی تنخواہیں علماء کی بہت کم ہیں, اس ملک میں بھی تنخواہیں بہت کم, اور خرچ جو ہے پہلے جنریشن کے جو علماء تھے ان کے خرچ کم تھے, اس لیے کہ وہ انڈیا سے آئے ہوئے تھے, پاکستان سے آئے ہوئے تھے, ان کی بیویاں بھی وہاں سے آئی ہوئی تھیں, ان کے بچے بھی وہاں بڑے ہوئے تھے, تو تنگی کے ساتھ کسی طرح. اب جو ہے نئی نسل ہے یہاں کی, ان کی ضروریات اپنی الگ ہے, تو بڑی تنگی سے گزارا ہوتا ہے. پھر یہ کہ بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی دینی حفاظت کے خاطر وہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو پرائیویٹ سکولوں میں بھیجتے ہیں جس میں فیس ادا کرنی ہوتی ہے, دو دو تین تین چار چار بچے, تو بہت تنگیوں سے گزارا کرتے ہیں, بہت تنگیاں ہوتی ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے علماء کی کہ جو سوچ بھی نہیں سکتے اپنا گھر خریدنے کے بارے میں, اس لیے کہ وسائل ہی نہیں ان کے پاس. وہ اگر قرض ان کو مل جاوے, اول تو علماء کا احترام کہاں اتنا ہے کہ کوئی ان کو قرض دے گا؟ قرض کوئی نہیں دے گا, اور قرض اگر مل جاوے تو ان کے پاس ادا کرنے کے وسائل نہیں ہے, سیونگ ہی نہیں ہوگا کہ وہ ادا کر سکے. ایک مولوی صاحب مجھے ملے تو وہ کہنے لگے کہ عمرے کا بہت اشتیاق ہے لیکن گھر خرید لیا ہے اور مقروض ہوں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ 20 سال تک تو سوچنے کا بھی نہیں کہ میں حرمین شریفین جا سکوں. تو ایک عالم دین جس کو حرمین شریفین کی وقت معلوم ہو اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہوگی بیچارہ, تو کہتے کہ 20 سال تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جا سکوں. وہ مجھ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے تھے, ایسے برسبیل تذکرہ بات آ گئی تو انہوں نے یہ کہا. تو یہاں بھی ایسے حالات کے لوگ ہیں, جو ایسے علماء یہاں بھی ہیں کہ جو کئی سالوں سے اس ملک میں رہتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا ہے, وسائل نہیں ہے ان کے پاس. تو سوچنا چاہیے اہل علم کے بارے میں, سوچنا چاہیے طلبہ کے بارے میں, سوچنا چاہیے طلبہ کے بارے میں. کسی معتمد آدمی کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ رقم طلبہ کے لیے ہے, آپ جس طرح چاہے خرچ کر دیں. کچھ طلبہ بہت محتاج ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, مشکل سے فیس ادا کرتے ہیں, تو اسپینڈنگ منی بالکل نہیں ملتی ان کو, خرچ کے لیے کچھ نہیں ملتا. وہ بہت بےچارے خاموشی سے اپنا پڑھنے میں لگے رہتے ہیں. تو یہ نہیں کہ صرف انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں غریب لوگ رہتے ہیں, یہاں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جو تنگیوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ میں ہمیں علماء کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, علماء کی, طلبہ کی, اہل علم کی, اور ہمیں اپنی ضرورت سمجھ کر کے یہ میں یہ بھی ایک میرے لیے اپنی آخرت بنانے کا ایک موقع ہے, ایک ذریعہ ہے, ایسا سمجھ کر کے اس سلسلے میں تھوڑی توجہ فرمائیں.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ جب بھی اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ خریدتے تو اتنا ہی دیگر علماء عظام کے لیے بھی خرید فرماتے. جب کپڑا بناتے تو پہلے علماء اور مشائخ کے لیے انتظام فرماتے, حتیٰ کہ اگر پھل خریدنے ہوتے تو پہلے مشائخ کے یہاں خرید کر بھجواتے, پھر اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خریدتے تھے. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ خیر خیرات کرنے والے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے میرے پاس اس قدر کثیر مقدار میں ہدیہ بھیجا کہ مجھے اس کی زیادتی سے ناگواری ہوئی, جس کا ذکر میں نے امام صاحب کے بعض شاگردوں سے کیا تو ان شاگردوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے, اگر آپ وہ ہدیہ دیکھ لیتے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن عروبہ کو بھیجا ہے تو اس کی کثرت کے مقابلے میں اپنے ہدیہ پر کچھ تعجب نہ کرتے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سب پہچان کے لوگوں پر نہایت خرچ کرنے والے تھے. کبھی آپ کسی کو 50 دینار دیتے, پھر اگر وہ لوگوں کے سامنے شکریہ ادا کرتا تو آپ کو سخت افسوس ہوتا, اور آپ فرماتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, یہ رزق آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے اور میرے گھر والوں کا مکمل خرچ 10 سال تک اپنے پاس سے ادا فرمایا ہے, اور میں نے آپ سے زیادہ نیک صفات کا جامع کسی شخص کو نہیں دیکھا. حسن بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا. انہوں نے اپنے شاگردوں کی ہر ایک جماعت کا ماہانہ وظیفہ اپنی طرف سے مقرر کر رکھا تھا, اور سالانہ تحف و تحائف کا معمول اس کے علاوہ تھا. عبداللہ بن بکر سہمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ جاتے ہوئے راستے میں میرا اونٹ والے سے کرائے پر جھگڑا ہو گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سفر میں ہمراہ تھے. وہ اونٹ والا فیصلے کے لیے مجھے امام صاحب کے پاس لے گیا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم دونوں کے بیانات سنے، پھر پوچھا کہ اصل اختلاف کتنی مقدار میں ہے؟ اونٹ والے نے کہا کہ 40 درہم میں، تو امام صاحب رحمت اللہ نے تعجب سے فرمایا کہ لوگوں کی مروت بالکل ہی جاتی رہی کہ 40 درہم پر جھگڑا ہونے لگا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس وسعت ظرفی پر میں تو شرمندہ ہو گیا، اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے اونٹ والے کو 40 درہم ادا فرمائے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس طرز عمل کو سامنے رکھ کر آج ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایک ایک روپیے پر رکشے والوں سے لڑتے نظر آتے ہیں، ویسے چاہے کتنے روپیے خرچ کر لیں گے لیکن رکشے والے کو ایک روپیہ زائد دیتے ہوئے نہ جانے کیوں جان نکل جاتی ہے۔